محمد یہ وہ مقام ملائے کہ جسے فلسفے میں صادر اول چاندر اول یعنی کیا یعنی ایک ایسی مخلوق فلسفہ کہتا ہے کہ ضروری ہے ضروری سے مراد عقلی طور پر لازم ہے کہ جب خداوند متعال اس کائنات کو خلق کرے جو پہلا نور اس سے صادر ہو جو پہلی مخلوق اس سے صادر ہو اتنی باکمال ہو اتنی باکمال ہو کہ صرف ایک فرق رہ جائے کہ خداوند متعال خالق ہے اس خلق کا اس مخلوق کا اور یہ اس کی مخلوق ہے اور اب جو کچھ خلق کیا جائے گا اس کے بعد اس کا وسیلہ اس کا سبب کون ہوگا یہی مقام ولایت یہی مقام محمود یہ وہی روایت ہم مختلف تعبیرات و روایات کے اندر ہیں بس خدا نے متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اشرف المخلوقات یعنی کیا یعنی باشرف ترین مخلوق یعنی اگر یہ اپنے اس حقیقی مقام تک پہنچ جائے یا کوئی ایسی ذات و لوز حقیقی مقام انسانیت تک پہنچی ہوئی ہو تو تمام مخلوقات سے فرشتوں سے جنوں سے تمام مخلوقات سے افضل ہے یہ وقت یہ مکان یہ زمان یہ عرش یہ فرش یہ سورج یہ ستارے تمام کی تمام مخلوقات ہیں ان سب سے افضل اور زمانے کے لحاظ سے بلکہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب زمانہ کب پیدا ہوگا زمانہ کب معنی پیدا کرے گا کہ جب سورج ہوگا جب زمین ہوگی جس مقام کی بات کی جا رہی ہے وہ ماورائے زمانے زمانہ بھی ان کے سبب خلق کیا گیا مکان بھی ان کے سبب خلق کیا گیا وہ مقام کہ اس کے ذریعے تمام سجدات تمام برکات تمام امور الہی انجام پاتا ہے اور رشتے بھی انہی کے ذریعے پتہ ہے یہ وہ حقیقت نور ہے جو اول ما خلق اللہ کی منزل پر سب سے پہلی چیز خدا نے متعال نے جو خلق کی وہ کا نوری مقام اور یہ سلسلہ ایک سیر نزولی ہے کہ ہدایت کے تمام راستے تشریح امور خدا نے متعال کی تکمینی سمجھدار تمام کی تمام اس کائنات میں چلنے والا یہ نظام تمام کی تمام اگر کسی جگہ جا کر خدا نے متعال سے پہلے جس جگہ جا کر منتہی ہوتے ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی مقام ہے بس فلسفہ اس بات کو مانتا ہے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صادر اول ایسا ہونا چاہیے لیکن فلسفہ کا یہ موضوع نہیں ہے کہ یہ صادر اول کون ہے عنوان نہیں بتاتا کہتا ہے جو بھی ہے وہ اس مقام پہ ان صفات کا حامل ہونا چاہیے روایات آ کے گواہی دیتا روایات آ کے بتاتی ہیں کہ وہ اشرف مخلوق کون ہے وہ مقام ولایت پر فائز کون افراد ہیں کہ جن کے نور کی بات کی جا رہی ہے جن کی خدمت کی بات کی جا رہی ہے مختلف روایات جو آپ کے سامنے چند بیان ہوئی دائرۃ رجبیہ کے اندر امام زمانہ حضرت اللہ تعالی فرجہ شریف
تیرے اور ان ذوات مقدسہ جو تیرے کلمات ہیں جو ارکان توحید ہیں صفات پہلے دعا کے اندر زیارت کے اندر گزر چکی ہے کوئی فرق نہیں ہے سوائے یہ کہ تو ان کا خلق کرنے والا ہے یہ تیری مخلوق ہیں یہ تیرے بندے ہیں یہاں پر وہ عبودیت یہاں پر بھی بیان ہو رہی ہے اس کی طرف پہلے اشارہ کیا جائے کہ یہ وہ حقیقی بندے ہیں یہ وہ مقام عبودیت کو حاصل کر چکے ہیں کہ اتنے بلند ہیں کہ لا فرق بینک و بینہا الا انہم عبادک و خلقک ان کی ہر چیز تیرے سبب ہے خالی اگر وہیں تک رک جائیں کہ لا فرق بینک و بینہا تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پھر وہ ریڈ لائن کراس ہو جائے گی لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہدایت کر کہ کوئی فرق نہیں ہے یہ بنیادی ترین فرق ہے اور یہ فرق بہت بڑا فرق ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو تمام کی تمام کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے وہ اپنے شیعوں کو اپنے حقیقی اصحاب کو دینے کو آمادہ ہے. تمام کے تمام کلمات، تمام کے تمام کمالات، تمام کی تمام صفات ایک فرد کے ساتھ. وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو کمالات ادا کریں گے وہ یہ ادا کریں گے. جناب سلمان، جناب بزر، جناب مقدار، آجی میں بڑے بڑے اصحاب ہمیں نظر آتے ہیں، شہدائے کربلا، حضرت ابو فضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زینب کبرا، جناب حضرت علی اکبر، خود اصحاب میں آ جائیں، یہ کم اصحاب تو نہیں تھے، کم شخصیات تو نہیں تھی کہ جن کے بارے میں کیفیت تو کر لی ہے دونوں اعتبار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے کہ ان جیسے کسی اور کو نہیں ملتی. ان کو جو مقام حاصل ہوا وہ تمام کمالات ان کو حاصل ہیں. اگر کسی خاص ذات کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے پاس نص موجود ہونی چاہیے اس لیے، لیکن امکان کی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو عطا نہیں کر سکتے. تو کیا نام کے تو برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، برابر نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ اہل بیت کی جانب سے عطا کیا ہے، اس کا ذاتی نہیں. بالکل اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام صفات الہیہ اس کمال کے ساتھ، اس درجے کے اوپر کے لوگ جس سے زیادہ حد ممکن نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل. کس فرق کے ساتھ؟ ان کی ذاتی نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، ان کے وجود سے لے کے ان کے تمام کے تمام صفات و کمالات وہ سب خدا نے متعال کیا تھا. ان کا آغاز وہی ہے، ان کا انجام بھی وہی ہے. اس طرح جب ہماری بات کی جاتی ہے، جب دیگر مخلوقات کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اس پوری کائنات کا آغاز و انجام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی ایک سلسلہ مراتب ہے، ایک علتوں کا سلسلہ ہے، ایک اسباب کا سلسلہ ہے. بس یہ ایک سیر نزولی ہے جو اوپر سے نیچے کی جانب آ رہی ہے، یہاں تک کہ کم ترین وجود یعنی وہ بلند ترین وجود نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد نیچے آتے جائیں، نیچے آتے جائیں بس ترین وجود جمادات، جس میں کسی قسم کی حرکت نہیں، صرف اور صرف مات ہے. ان جمادات سے انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے، اوپر آئے نباتات، اس سے تھوڑا سا اوپر آئے حیوانات، اب انسان. کون انسان؟ ابھی اس حقیقت انسان کی بات نہیں ہو رہی، مادی انسان کا خالص مادی وجود، اس انسان کی بات ہو رہی جو جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. کیونکہ وہ اختیار اچھائی اور برائی کی جانب جانے والا، وہ اختیار حیوان کو حاصل نہیں ہے، جو خاص اختیار انسان کو حاصل ہو، جو خاص وجود انسان کو. یعنی نباتات جو کسی قسم کی حرکت نہیں رکھتے، جمادات جو کسی قسم کی حرکت نہیں رکھتے، نباتات جن میں رشد موجود ہے، حیوانات جن میں رشد کے بعد حرکت بھی موجود ہے، اور انسان وہ ان حرکات کے ساتھ اپنا اختیار بھی رکھتا. لیکن یہی انسان جس مادی انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، یہی انسان اس کی حقیقت یہ مادہ نہیں، اس کی حقیقت وہ مقام ولایت ہے، وہ نور ہے. اس انسان نے یہاں سے سفر کا آغاز کرنا ہے. اب جو فیوزات وہاں سے یہاں تک پہنچے تھے، اب یہ سیرے سعودی، اب اس نے بڑھنا دوبارہ اس جانب، اس انجام کی جانب، اس حقیقت کی جانب. اور یہ کام اس نے اختیار کے ساتھ کرنا ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے. اب اگر یہ اختیار کو استعمال کرے گا تو یہ اشرف مخلوقات ہوگا، یہ افضل از ملائکہ ہو جائے گا. لیکن اگر اس اختیار کو استعمال کرنے کے باوجود یہ نہ صرف یہ کہ اس مقام تک نہیں پہنچ رہا بلکہ پستی کی جانب جاتا لگا، تو اب یہ کیا ہے؟ اولئک الانعام بل ہم اضل. یہ چوپایوں کی مانند نہیں، یہ حیوانوں کی مانند ہے، بلکہ یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے. ان کے پاس تو اختیار نہیں تھا، ان کے پاس تو عقل نہیں تھی، ان کے پاس تو شعور نہیں تھا، وہ تو اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتے. لیکن اس نے تمام ان وسائل کے ہونے کے باوجود پستی کی طرف قدم بڑھا، اس نے کفران نعمت کی. بس یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا، یہ نباتات سے بھی بدتر ہو جائے گا، یہ جمادات سے بھی بدتر ہو جائے گا. یعنی جتنا نیچے جاتا جائے گا اسفل سافلین کی جانب. کیوں؟ کیونکہ اس اعلیٰ علیین سے دور ہوتا جائے گا. وہاں وحدت ہے، وہاں کثرت نہیں۔ لہٰذا ہم روایات میں پڑھتے ہیں کلکم نور واحد، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام کے تمام ایک نور ہے، آپ کی ایک حقیقت ہے۔ لہٰذا جامعہ کے وہ جملے ان ارواحکم و نورکم وطینتکم واحدہ، آپ کی روح، آپ کا نور، آپ کی طینت ایک ہے۔ تاب الطہر بعضها من بعض، جو ایک دوسرے کو تکمیل کر رہی ہے، ایک دوسرے کی طہارت کا سبب بن رہی ہے۔ خلقکم اللہ انوارا، اللہ تعالی نے آپ کے نور کو خلق کیا، آپ کو نورانی خلق کیا۔ وجعلکم بعرش مهتدین حتی من علینا، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان کیا، منت قرار دیا ہمارے اوپر، ہماری ہدایت کا سبب آپ بنے۔ یعنی اس اعلیٰ سے اس مادی دنیا کے اندر آپ کو بھیجا تاکہ آپ ہماری ہدایت کا سبب، تاکہ ہمیں اس منزل تک لے کے جائیں جو اعلیٰ علیین کی منزل۔ اور پھر چند فقروں بعد اسی دائرۃ جامعہ کے اندر، جعل صلاتنا علیکم وما خصنا به ولایتکم طیبا لخلقنا، اور آپ کی، آپ کے اوپر صلوات کا بھیجنا اور آپ کی ولایت سے مخصوص ہمیں قرار دینا، خدا نے متعالی نے ہمیں قرار دیا کہ ہم آپ پر صلوات بھیجو، اس کے ذریعے کیا ہوا، نتیجہ آگیا ہے، ہمیں آپ کی ولایت سے مختص کیا، نتیجہ کیا نکلا، تیبن لخلقنا، کہ ہماری خلقت کو پاکیزہ کیا، کہ ہم آپ پر جتنا صلوات بھیجتے جاتے ہیں اتنا ہماری خلقت پاکیزہ ہوتی جاتی ہے۔
محمد والے محمد صلوات،
نفس پاکیزہ ہوتے جاتے ہیں، وَتَزْكِيَةً لَنَا، اور ہماری طہارت، ہماری پاکیزگی اس کا سبب بنتا ہے، وَكُفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں کی بخشش اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، یعنی جتنا انسان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوتا جائے، یہ صلوات کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں بعض دفعہ یہ سوال پیش آتا ہے کہ آیا جو ہم کہہ رہے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد، اس کے ذریعے آیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نورانی مقام بلند ہو رہا ہے؟ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بلند نہیں ہو رہا، بلکہ بلند ہو نہیں سکتا، وہ تمام نعمت ہے، وہ تمام ولایت وہاں پر موجود ہے، فرق نہیں کرتا، وہاں پہ کچھ بچتا نہیں ہے کہ اب اس سے آگے بڑھا جائے، وہ حد کیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا، اس سے بڑھ کر خدا نے متعال، اور ایک اپنی حد ہے جس میں کراس ممکن نہیں کیا جا سکتا، بس یہ مخلوق کے اس ادم درجے کے اوپر فائز ہیں کہ اب جس سے آگے کوئی مزید درجہ نہیں، بس یہ جو ہم صلوات پڑھ رہے ہیں اس کا کیا معنی نکلا، بس ان کے نورانی وجود کے اندر تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ درحقیقت یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی خاص شخص کی بات کی جا رہی ہوتی ہے لیکن مراد اس کی اولاد کی جا رہی ہوتی ہے، مراد اس کے چاہنے والے دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ مختلف روایات کے اندر صلوات کی جو تاثیرات، صلوات کے اثرات بیان ہوئے، وہ یہ کہ تم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجو، اس کے بدلے، اس کے نتیجے میں اللہ، ائمہ، ملائکہ، انبیاء تم پر صلوات بھیجو۔ ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے، بھیجیں گے جتنا ان سے متوسل ہوں گے، جتنا ان پر گریہ کریں گے صلوات، تو یقیناً اس کا ایک خاص مقام مرتبہ روایات کے اندر آیا، یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کرے، ان کی محبت کو، ان کی نسبت ایمان کو ہمارے دل میں اتارے، مضبوط کرے، در حقیقت کیا کر رہی ہے، وہ قرب الہی کو پیدا کر رہی ہے ہمارے درمیان، ہمارے وجود کے اندر، یعنی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں گے اور اس کے نتیجے میں خدا نے متعال کے قریب ہوں گے، وسیلہ خدا نے اتار کے پل اختیار کرنے کا یہی ہے۔ جتنا انسان صلوات پڑھے، جتنا ان کے اوپر درود بھیجے، لہذا ایک روایت کے اندر جب ہمارے احکام کے اندر آتے ہیں، اور ابھی میں اس چیز کے اوپر ناظر نہیں ہوں فی الحال، کیا ہے یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن صرف آپ کے سامنے وہ روایت کے فلم میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کم از کم اس سے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ اس عمل کا کمال کیا ہے، اگر ہم اس عمل کے اندر کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکم کیا ہے کہ اگر تمہیں چھینک آئے تو کیا کہو، الحمدللہ۔ اور جب کسی کے سامنے کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، اس کے سامنے والا شخص جو دیکھ رہا ہے وہ اس کو جواب دے یا الحمدللہ،
اللہ تم پر رحمت نازل کرے تھے، اللہ تم پر رحمت. ایک شخص امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک آتی ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام تم کو دیکھیں، معصوم بلا وجہ کسی مکروہ عمل کو چھوڑتا نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مکروہ عمل کو انجام نہیں دیتا، مستحب عمل کو چھوڑتا نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں ہمیں حکم دیا کہ بھائی جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ بولے تو جواب میں الحمدللہ اللہ کہا جائے، امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ جواب نہیں دیتے. اور ظاہرا مکمل روایت کے اندر چلی ہے، اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ امام کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ کیوں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اس الحمدللہ کے جواب میں یہ الحمدللہ نہیں کہا. پھر امام اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کہتے دیکھو تم نے خدا کی حق کی لیکن ہمارا حق ادا نہیں کی. کہتا میں کیا کہوں؟ کہا کہو الحمدللہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ. یہ جو نعمتیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں، انسان بات یہ نہیں ہے ابھی میں پھر بیان کر رہا ہوں کہ ابھی اس مقام کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا کہ یہ کہنا واجب ہے نہیں کہہ رہا ہے، ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس عمل کا کمال بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کم از کم جب تم یہ کام کرو کسی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کس کے سبب تمہارے پاس پہنچائی.
محمد
یہ کم از کم تمہارے مد نظر رہے وہ مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا صلوات کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ جب صرف رسول اللہ پر صلوات بھیجی گئی تو منع کیا، تنبیہ کی گئی کہ میری آل کو اس میں شامل کرو. سب کا حق ہے، سب کے تو فعل یہ فیوض و برکات ہم تک پہنچ رہے ہیں، لہذا جب خدا کا شکر ادا کرو تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، رسول اللہ پر درود بھیجو، جب رسول اللہ پر درود بھیجو تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود. کیا ہوگا قرب الہی سے، کیا ہوگا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک، تمہارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی، تمہارا ایمان زیادہ ہوگا، تمہارے ایمان میں تازگی آئے گی، تم اہل بیت کے قریب ہوگا. جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گئے اب وہ تمام مثالیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں وہ انسان اس کو اپنے ذہن میں رکھتا کہ جب تم اس پاک و طاہر قطرے کی صورت اختیار کر جاؤ گے، اب جب تم اس نہر کا حصہ بنو گے تو اب تمہارا وجود کہ وہ تمام صفات جو نہر میں شامل ہیں وہ اس قطرے میں شامل ہو جائیں گے، وہ تمام صفات جو دریا میں شامل ہیں وہ اس نہر کے اندر شامل ہو جائیں گی. اب یہ اپنا وجود کھوتا جا رہا ہے، ان کے وجود کو قصد کرتا جا رہا ہے، ان کی صفات کو قصد کرتا جا رہا ہے، وہ مقام ولایت اس کو حاصل ہوتا جا رہا ہے. لیکن اب جتنا جتنا خدا سے متعال کے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا اتنا اس زمین پر مخلوقات کی نسبت اس کا وظیفہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہ تحریک، یہ وہ سبب تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں ہمیں نظر آیا، باقی آئمہ کی تحریک میں بھی یقیناً ایسے ہی ہے، تمام آئمہ کی زندگی، تمام انبیاء کی زندگی، تمام اولیاء کی زندگی کے اندر ہی. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نہضت، اس تحریک کو سمجھنا آسان، واضح، شفاف، یہاں پر کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تمام انسانیت پر امام علیہ الصلوۃ والسلام حجت تمام کرتے ہیں. آپ دیکھیں غور کریں، یعنی ہر امام کے قاتلوں کے بارے میں شک و شبہات موجود ہیں، حتی تک ان کی زندگی کے بارے میں شک و شبہات موجود ہیں، کیا عمل تھا کیا نہیں تھا، تشیعوں کے درمیان تو مختلف باتیں کرتے ہوئے، اور اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ یہ کہ اعتقادات کو مضبوط نہیں رکھا ہوتا، اب تاریخ کی تحلیل کر رہے ہیں. ایک بات آ گئی تو بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب بھی مختلف شک و شبہات آتے ہیں، تاریخ کے مسائل آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کسی بھی چیز کو پرکھنے کا معیار جو ہے وہ محکمات ہوتا. بعض چیزیں اصول ہوتی ہیں، بعض چیزیں بنیاد ہوتی ہیں، ان بنیاد کو 100% یقین کے اوپر اپنایا جاتا ہے، سارے دلائل کے اوپر اپنایا جاتا ہے، اس کے اندر کسی شک و شبہ کا گمان نہیں ہوتا.
ठोस बुनियाद इंसान को हासिल हो जाती है। अब कोई भी ऐसी रिवायत आती है, कोई भी ऐसी दलील आती है, कोई भी ऐसा मसला आता है जो इस बुनियाद से टकराए, तो हो सकता है उस रिवायत की सनद सही हो, लेकिन सनद का सही होना सदर्शक नहीं बना देता उसे। सनद सही होने से क्या मुराद है कि वो काबिले एतमाद है, लेकिन आए गलत नहीं हो सकती किसी भी सूरत हाल में। अगर ये चीज की रिवायत की मसला कोई भी चीज भी अगर उन एतकादात की बात कर रहा हूं जो सदर्शक है, हर उस अकीदे की बात नहीं कर रहा हूं, मसलन हमारे यहां बाद अकायद है जो राइज हो गए जो सदर्शक नहीं है, जिनके ऊपर दलील नहीं है, या कम अज कम अकायद के अंदर उनकी हैसियत फर्जी है असली नहीं। मैं उन अकायद की बात कर रहा हूँ जो असली हैसियत रखते हैं, जो 100% इंसान को यकीन होना चाहिए उनके ऊपर इंसान बिल्डिंग खड़ी करता है। जब इंसान बुनियाद बना रहे किसी चीज की, तो जो बुनियाद यानी अगर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है तो जो बुनियाद बना रहा है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उस बुनियाद के ऊपर बेस करती है। अब ये नहीं होता कि कमरा हल्का सा मिसाल के तौर पे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो आप पूरा घर जो है वो उखाड़ के फेंक दें, नहीं, देखा जाएगा बुनियाद से मुताबिक मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। हर मसला हर रिवायत कोई भी ऐसी चीज आती है हमारे सामने तो हमें पर रखना है किसके ऊपर, अहले बैत अलैहिस्सलाम के तालीमात के मुताबिक उन अकायद के ऊपर जो सदर्शद है, तो 100% है, चाहे वो अपनी बुनियाद के ऊपर हो, चाहे वो रिवायत की बुनियाद के ऊपर हो, चाहे वो कुरान की मुहकमात की बुनियाद के ऊपर। अब जो मुतशाबिहात आ रहे हैं, अब जो ऐसी चीजें आ रही हैं जो उसके बाद का दर्जा रखती है, ऐसा नहीं है वो बेकार है, वो जाली है, नहीं ना, मतलब ये बात नहीं हो रही है, बात दर्जात की हो रही है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ चीजें हैं जो जिनसे इंसान इल्म हासिल करता है, उसमें से बाज चीजें ऐसी हैं जिनका एतबार ज्यादा है, बाज चीजें ऐसी जिनका एतबार कम है। आप गिलास में देखते हैं कि पानी रखे उसके अंदर कोई लकड़ी डाले, आप बाहर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लकड़ी दो हिस्से हुए, ये कौन देख रही है, हमारी यही आंख देख रही है जो सही देख रही होती है, लेकिन क्या है बात चीजों के अंदर इसे धोखा। आज हमारी अक्ल बताती है कि नहीं भाई लकड़ी सही है, लेकिन तुम्हारी आंख सही नहीं देख रही है, हम अपनी आंख के ऊपर यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उस लकड़ी के सीधा होने के ऊपर हमारा यकीन होता है और वो यकीन वो एतबार इस आंख के देखने से ज्यादा होता है, लिहाजा वो आंख हम पूरी जिंदगी देख रहे होते हैं इस आंख के ऊपर एतमाद कर रहे होते हैं, लेकिन उस मसले के अंदर इस आंख के ऊपर एतमाद नहीं करते। भाई आंख देख रही है लकड़ी टूटी भी है तो टूटी भी होगी, नहीं क्यों एतमाद नहीं करते, क्योंकि वो चीज जो हमें लकड़ी के साबित होने के ऊपर इल्म दे रही है वो इस आंख के देखने से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मुहकम है, ज्यादा किसी भी चीज के अंदर इंसान वो जो बुनियादी तरीन एतकादात है उनको खराब नहीं करती। उन लेकिन उन दलाइल को उन एतकाद के ऊपर दलाइल अपनाए, ये नहीं है कि बिला वजह के अकायद में वो जबरदस्ती इंसान अपनाया जा रहा है, अपनी चीजों को अकायद बनाया जा रहा है, बस तमाम चीजों के अंदर ऐसे अहले बैत अलैहिस्सलाम की जब हम शक व शुबहात आते हैं सलवात आते हैं ना, बुनियादी चीज है वो इंसान महफूज रखे उसको खराब ना कर, ये बुनियाद है एतकादात के अंदर। लिहाजा मुख्तलिफ मकामात के ऊपर सबसे ज्यादा अमल से ज्यादा जिस चीज के ऊपर दलालत दी गई है, ताकीद दी गई है, वो ईमान है। ईमान क्या है, ईमान इंसान का वो ठोस एतकाद है जो उसके दिल में बसा हुआ है। अब इसके ऊपर जब वो बिल्डिंग खड़ी करेगा अमल की, तो अब वो अमल भी उस ईमान के मुताबिक होगा, वरना अगर ईमान कमजोर है दलाइल नहीं रखता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम का उसने बचपन से नाम तो सुना है, उनका जिक्र तो सुना है, लेकिन इतने मुहकम दलाइल नहीं रखता। अच्छा लाजमी नहीं है कि दलील हमेशा अकली हो, दलील हमेशा रिवाई हो, नहीं, बार दफा दलील हल्बी भी होती है, ठीक है, ठोस हो, मुतजलजल ना हो इंसान। जब ईमान उसका कामिल होगा तो अब जब वो ये सलवात पढ़ेगा, अब जब वो ये दुरूद पढ़ेगा, और ये दुरूद क्या है हकीकत, एक तीन राबतों को बयान कर रहा है। इंसान इसके अंदर बंदा मौजूद है, एक तरफ औलिया इलाही अहले बैत अलैहिस्सलाम मौजूद है, और एक जानिब खुदा ने मुताल होता है। जब हम ज्यारत पढ़ते हैं तो हम ज्यारत में इमाम मासूम को मुस्तकीमन मुखातिब कर देते हैं, लेकिन सलवात के अंदर क्या होता है, हम खुदा ने मुताल से तकाजा करते हैं कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजे। یہ در حقیقت ہمارے ان دونوں رابطوں کو بہت کمی کرتا ہے. ہمارا خدا میں متعال سے رابطہ بھی کمی ہوتا ہے، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی جن بھی رابطہ کمی ہوتا ہے. یہ قرب ہمیں نجات عطا کرتا ہے، یہ قرب ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں سے دور کرتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا، یہ جو نورانی مقام ہے. جب زیارات میں آپ دیکھیں دو طرح کی فطریں ہمیں نظر آئیں گی. ایک دفعہ ہمیں مثلا جب ہم امام معصوم کو مخاطب کرتے ہیں زیارت کے اندر، تو ہم جو ضمیر ہے وہ جو استعمال کرتا ہے اس کے اندر عربی کے اندر، وہ جب کی استعمال کرتا ہے. آپ تمام ایسے، آپ تمام ایسے، آپ تمام ایسے. اور بعض زیارات کے فطرے ایسے جس میں ہم سامنے جو ایک امام معصوم ہے اس کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا. مثلا فرق کیا ہے؟ عموماً زیارات کے اندر جہاں جمع کی ضمیر آئی ہے وہاں اہل بیت علیہ السلام کے اس نورانی مقام کو بیان کیا ہے، اور جہاں مفرد کی ضمیر آئی ہے وہاں عموماً اہل بیت علیہ السلام کے اس مادی وجود کی جانب اشارہ کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے حق کو چھینا گیا، وہ مانوی وجود تو نہیں چھینا جا سکتا، وہ تو فطری ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان جو خدا کو نہیں مانتا، آیا اس کے نہ ماننے سے خدا نے متعال اس کا خالق نہیں رہے گا؟ نہ ماننے سے کوئی چیز فرق نہیں پڑے گی. فرق کہاں پڑے گا؟ کہ وہ خدا نے متعال کی جو تعلیمات ہیں اس کو اس زندگی کے اندر مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. یہاں اب اس دنیا کے اندر فرق آنا شروع ہو، لہٰذا یہاں تو نہ امرنا کرو معنی ہے وہ دونوں طرف لے کے جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام ہمیں اللہ کے اس امر تکوینی کی جانب کی ہدایت کر رہے ہیں، یعنی ہمارا تکوینی وجود، ہمارا نفس، ہماری روح، یہ بھی اہل بیت علیہ السلام اس کی ہدایت کر رہے ہیں کہ یہ اس مقام ولایت کو درک کر سکے. اور اہل بیت علیہ السلام اس تکوینی وجود کے ساتھ ساتھ تشریعی امور کے اندر بھی ہماری ہدایت کا سبب بن رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، اس دنیا کی بھلائی کا سبب بنے، ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی سعادت سے ہم کنار کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. سب سے پہلے جو آپ کے سامنے گفتگو ہوئی وہی ہوئی کہ انسان کے اس مادی جسم کے ذریعے وہ مقامات طے کرنا ہے. یہ مادی جسم بالآخر حیثیت تو رکھتا ہے، یہ مادی دنیا انسان کے لیے مزرع آخرت ہے، آخرت کے لیے کھیتی ہے. اس دنیا کے اندر انسان نے عمل انجام دینا ہے اور وہ اس آخرت اس مقام محمود کے اوپر اس کو انسان کو لے کر جائے گا، اسی دنیا میں انجام دینا ہے. بس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں اس دنیا میں بھی نجات عطا کرنے کا سبب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اس دنیا میں بھی حسنات ہمیں ملے، اس دنیا میں بھی سجود و برکات سے ہم کنار ہوں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اب جو امام علیہ السلام، اب جو معصوم علیہ السلام، ان کا یہ مادی وجود اس دنیا کے اندر یہ جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، یہ جو مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، یہ جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کام انجام دو، یہ کام انجام نہ دو، یہ سب کے سب اس دنیا کو جنت بنانے کی خاطر. اور وہ جنت کیسے بنے گی؟ جب ایسی فضا فراہم ہو جائے، ایسا زمینہ فراہم ہو جائے کہ انسان اس فضا کے اندر خدا اندر متعال کی جانب حرکت کرنا شروع کر دے. ترقی کا رسول اللہ کی بعثت کا مقصد یہ، یعنی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سالہ زندگی، اس کے بعد کس چیز کو قائم کرتے ہیں؟ مدینے کے اندر امت کو قائم کرتے ہیں. یعنی پہلے اسلامی بات گروہ، اسلامی گروہ کی شکل میں، چند افراد کی شکل میں. اب جب مدینہ میں ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کی اتنی اہمیت کس لیے؟ کیا ہو گیا؟ ایسی کوئی کون سی چیز تھی جو اسلام کے بعد ہجرت سے پہلے نہیں تھی، ہجرت کے بعد آ گئی؟ وہ نظام حکومت جو اسلام کے بعد ہجرت سے پہلے نہیں تھا، ہجرت کے بعد آ گیا. ورنہ افراد تو وہی تھے مدینہ کے اندر، جو مسلمان تھے وہی مسلمان تھے جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے ہجرت کی وہ وہی تھے جو مکے سے آئے تھے. کون سی تبدیلی آ گئی؟ افراد تو وہی ہیں. اب ایک ایسا اسٹرکچر، ایک ایسی فضا قائم ہو گئی دنیا کے اندر، ایک ایسا نظام قائم ہو گیا جو فضا فراہم کر سکے، جو مدد کر سکے انسانوں کی کہ وہ لقاء اللہ کی منازل کو طے کرتے جائیں، وہ مقام جائیں. اور یہ چیز خطرناک ہے دشمن کے لیے. اس دنیا کے اندر دشمن تو اس چیز سے بہت خطرناک ہے، ہم دیکھتے ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کا وہ مانوی مقام ہے، اس سے تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو جگہ جگہ اعلان کرتے ہیں ان افراد کے اوپر جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو چھینا، مختلف زیارتوں کے اندر انہوں نے کون سے حق کو چھینا؟ وہ مقام ولایت چھین لیا، وہ مقام محمود چھین لیا، یہ تو اس کو درد ہی نہیں کر سکتے، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے، ہم اس کو درد نہیں کر پاتے، یہ دشمنان کی کیا حیثیت ہے؟ نہ صرف درد نہیں کر سکتے، وہ کوئی چھیننے والی چیز تھوڑی ہے، وہ تو ایک تکوینی مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا، کسی دائرۃ جامعہ کو اگر فرصت ملی آپ کے سامنے بیان ہوگا کہ اس مقام تک کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ملک، کوئی عالم کوئی اس مقام کو درک نہیں کر سکتا۔ بس کس چیز کو چھینا جا رہا ہے؟ اس مقام تشریعی، اس امر تشریعی کو، اس امت الہیہ کے اس زمینی عہدے کو چھینا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ چھین لیا تو اب اس فضا کو بنانے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے گا یہ دشمن، کہ جو لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ رسول اللہ ایک ایک شخص کی ہدایت پرسنٹ کر رہے ہیں، لیکن اسلام کا پورا برنامہ اس طرح نہیں ہے، بہت سارے افراد ہیں جو اس فضا کے اندر لگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاشرہ فاسد ہوتا ہے تو انسان گھر میں آئے ٹی وی چل رہا ہے، فساد کا سبب ہے، موبائل کھولتا ہے فساد کا سبب بنتا ہے، سوشل میڈیا کھولتا ہے فساد کا سبب بنتا ہے، آفس جاتا ہے مختلف اس کا فجور آ رہا ہے، اسکول جا رہے آ رہے ہیں، کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ کیوں بچی ہوئی نہیں ہے؟ کیونکہ فضا ناسالم، انسان رشد نہیں کر پاتا، سخت ہے، آسان نہیں ہے۔ یعنی آخری زمانے کے اوپر انبیاء علیہ السلام نے بعض روایت میں ائمہ علیہ السلام نے تعریف کی آخری زمانے میں مسلمانوں کی، آخری زمانے کے مومنین کی۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، مسائل اتنے زیادہ ہو جائیں گے، اس کے باوجود اگر یہ اپنے ایمان کو محکم کیے ہوئے، اگر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر میں قائم ہیں، یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے زیادہ ہوں گے، زمینہ فراہم نہیں ہے۔ اس وقت تو لوگوں نے دیکھا تھا ان پر کوئی ایمان نہیں رہا، یہ بغیر دیکھے ان پر ایمان لے کر آ رہے، ان کا درجہ بہت وسیع ہو سکتا ہے اگر اس ایمان کو ہی مضبوط کر لیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ انسان جائے، جہاں جائے اتنا فسق و فجور، اتنا فساد کہ اپنے آپ کو، انسان کو بچانا سخت ہوتا ہے۔ لیکن جب حکومت معصوم کی ہو، جب حکومت اولیاء الہی کی ہو اور ان کو وہ کام کرنے دیا جائے جس کے اوپر وہ خدا نے متعال کی جانب سے نافذ کیے گئے، بھیجے گئے، وجعلنا امامتا یہدون بامرنا، وہ ہدایت کا کام انجام دینے دیا جائے، تو تب ہی انسان، یعنی در حقیقت اہل بیت علیہ السلام آئے، رسول اکرم آئے، ایک فیکٹری لگائی کہ اس فیکٹری کے اندر انسان آتا جائے، اسفل سافلین سے لے کے اعلی علیہ تک کی مناسب طے کرتا رہے، دشمن اس کو بھاگ۔ لہذا بنیادی ترین حملہ اسلام کے اندر کس چیز پر کیا گیا؟ اسے حکومت کے اوپر کہ وہ اسٹرکچر، وہ کارخانہ جو رسول اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو امر الہی تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اس مقام الہی تک، مقام محمود تک، لقاء اللہ تک پہنچانے کے لیے، وہ معراج ادا کرنے کے لیے تشکیل دیا تھا، اس کارخانے کو خراب کر دیا تھا، اس کے سسٹم کو نابود کر دیا جائے۔ اور یہ سلسلہ ایسا چلا کہ 61 ہجری میں نوبت یہ آ گئی کہ واقعاً یہ کارخانہ نابود ہو گیا، یعنی کوئی چیز اس میں نہیں بچتی، آہستہ انحراف کا شکار ہوا۔ اب نوبت یہ آئی کہ وہ محنت جو 124,000 انبیاء علیہ السلام نے اس انسان کو معراج پر پہنچانے کے لیے کی تھی، اب وہ خطرے کا شکار ہے۔ اب وارث انبیاء، اب وارث رسول اللہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئے انسانیت کی نجات کی خاطر، انسانیت کو خدا نے متعال سے ملاقات کرانے کی خاطر اس کارخانے کی بنیاد دوبارہ ڈالے، اور وہ کام وارث انبیاء، وارث مصطفیٰ، وارث مرتضیٰ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلے بیان سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ ہیں، ہم آدم رسالت ہیں، ہم پر ملائکہ کا آنا جانا ہے. اور یہ یہاں پر پھر جم کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں, یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام نورانیت کو اپنے بیان کر رہے ہیں. بنا فتح اللہ و بنا نخدم, ہم سے خدا نے متعلق اس کائنات کا آغاز کیا اور ہم پر ہی اس کائنات کا اختتام ہوگا. تمہارے تمہاری ابتدا تمہاری بازگشت ہماری جانے ہوگا, ہم سے بچ کے نہیں جا سکتا. اس خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تمام آئمہ جو محنتیں کر رہے ہیں, جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں, جو مسائل برداشت کر رہے ہیں, جو ظلم برداشت کر رہے ہیں, اس خاطر ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے ایسا زمینہ فراہم کر دے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو سکے, اس کے لیے آسانی فراہم ہو سکے. یہ اس سفر کے اندر مشکلات اور رکاوٹیں اس کے سامنے نہ آئیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ قربانی دے, خالی ہدف و مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم روئیں, خود ہمارا یہ رونا ہمارے دل کی پاکیزگی کا سبب ہے, ہمارے وجود کی پاکیزگی کا سبب ہے, ہماری طہارت کا سبب ہے. کس لیے تاکہ ہم اس مقامات کو طے کریں, وہ کب ہوگا کہ اسی دنیا کے اندر وہ وظائف انجام دیں, وہ تعلیمات کے اوپر عمل کریں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. اور اس خاطر بڑی بڑی قربانی ہو جاتی ہے. یہ امام کا وہ مقام ہے, جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام امامت کئی امتحانات کے بعد عطا کیا خدا نے. مطلب کیا ہے کہ مختلف روایت ہماری اس بات کے اوپر واضح دلالت کرتی ہے, کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے, سوائے خود رسول اکرم اور اہل بیت کا. حقیقت ہے کہ لا نفرق بین احدنا, ہم ان کے حتی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہم کسی قسم کے فرق کے قائل نہیں. فرق زمانے کا ہی پہلے آئے اس کے بعد یہ ہدایت کا ساتھ ہے. خود روایات کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ خدا نے متعال نے سخت ترین امتحان اپنے محبوب ترین افراد سے مقایسہ کرنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحانات کو پڑھائے کر بلائے. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھتے ہیں, خدا نے اعلیٰ کا حکم آتا ہے اسماعیل کو قربان کرو, یہ امتحان ہے. آتے ہیں اپنے اس خواب کو جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے یہ امر الہی آیا کہ تمہیں قربان کی جائے, تمہاری کیا رائے. جناب اسماعیل جواب کہ بابا جیسا آپ کو حکم ملا ہے ویسا آپ انجام دیں. جناب حاجرہ سے کہتے ہیں کہ اسماعیل کو آمادہ کرو, قربانی قربان گاہ لے کے جانا ہے, اس کو قربان کرنا ہے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں. اب یہ باپ اور بیٹا چلتے ہیں, جناب اسماعیل اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ اے بابا جب آپ میرے گلے پر چھری بھرنا چاہیں تو اس سے پہلے میرے ہاتھ اور پاؤں کو سختی سے باندھ دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں چلاؤں اور میں یہ آپ کے سامنے ہلاکت کو انجام نہ دے سکوں. ارے بابا میرے چہرے کو زمین کی جانب کر دیے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میری کیفیت کو جب آپ چھری چلا رہے ہوں تو آپ دیکھیں اور آپ اس کام سے رک جائیں گا اور میرے کرتے کو پہلے ہٹا دیے گا کہ کہیں میری ماں اس خون آلود کرتے کو دیکھ کر صدمے کا شکار نہ ہو. چھری کو تیز رکھیے گا تاکہ میں آسانی کے ساتھ خدا متعال کی بارگاہ میں قربان ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کتنے بہترین ہو تم دوست, کتنے بہترین مددگار ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر. اور اب یہ قربان گاہ جاتا ہے تو واقعہ آپ کے ذہن میں چھری پھیرنا چاہتے ہیں, چھری نہیں گلا نہیں کرتا, یہ واپس آتے ہیں گھر. علامہ مجلسی سے کہتے ہیں کہ جناب اس روایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جناب حاجرہ جب جناب اسماعیل کے گردن پر چھری کے نشان دیکھتی ہے تو اس نشان کو دیکھ کر ایک ایسے صدمے کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اسی صدمے سے جناب حاجرہ کی موت ہو. انسان آج کربلا کی جاتا ہے, کیسی کیسی مائیں کربلا کی, اسے عظیم حسین انجام دینے نکل رہے ہیں جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتی. کہ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، جناب تمام بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے، اب حسین اتمام حجت کرنے کے لیے مخالف پڑتے ہیں، مخالف لشکر کو، دشمن کے لشکر کو، اہل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو آئے اور رسول اللہ کی مدد کر سکے، رسول اللہ کے حرم کی حرمت کو بچا سکے؟ آیا کوئی اللہ کی خاطر ہماری مدد کرنا چاہتا ہے؟ رسول اللہ کی خاطر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ آرے رسول بیابان کے اندر رسول اللہ کی بیٹیاں موجود ہیں، کوئی ہے جو ان کی مدد کر سکے؟ امام ابھی صدا دے رہے ہیں کہ خیموں سے خواتین کے چیخ و چلانے کی آوازیں بلند، زار و قطار رونے کی آوازیں آتی ہیں، امام علیہ السلام خیمے کی جانب پلٹتے ہیں، اور پلٹنے کے بعد جناب زینب سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے علی اصغر کو مجھے، اور اب علی اصغر کو لے کر حسین میدان کی جانب بڑھتے ہیں، اور میدان کی جانب بڑھنے کے بعد اب دشمن کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے لعینو، تم نے میرے تمام اصحاب کو قتل کر دیا، تم نے میرے تمام شیعوں کو قتل کر دیا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے پر تو رحم کرو، دیکھو کس طرح پیاس سے تڑپ رہا ہے، ابھی حسین کلام کر رہے ہیں، ابھی حسین گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ لشکر یزید کے اندر گھنگلی مچ گئی، کوئی کہہ رہا دیکھو پیاسا بچہ ہے، ارے یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا اس لشکر کا، اس کو پانی دے دو، ابھی یہ گفتگو جاری ہے، عمر سعد حرملہ سے کہتا ہے کہ اے حرملہ، جو ہمارے لشکر کے اندر اختلاف ایجاد ہو رہا ہے اس کو ختم کرو، حرملہ ایک سے شعبہ تیر نکالتا ہے، اور یہ سے شعبہ تیر علی اصغر کی جانب وار کرتا ہے، فضوب حرمن الورید الورید، فضوب حرمن الورید الورید، دو روایتیں ہیں، ایک کہتی ہے کہ ایک گلی کے ایک طرف سے لے کے گلی کے دوسری طرف تک اس تیر نے علی اصغر کو ذبح کر دیا، ایک روایت کہتی ہے کہ ایک کان سے دوسرے کان تک حسین کے ایک بچے کو ذبح کر دیا گیا، ارے یہ وہاں پہ امام تیر کو ذبح کیا، اور اس کی ماں کربلا میں، اور اللہ 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 الل